الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی اس آٹھویں روح میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان فرمایا ہے اور قرآن و حدیث سے آپ کے اخلاق آپ کے اعمال آپ کی عادات اور آپ کے خصائل بیان فرمائے ہیں اور ہم سب کو ہیں تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و خصائل اختیار کرنے کا اور آپ کی سنتوں کو اپنانے کا اور اپنے عمل میں لانے کا حکم دیا گیا ہے. اسی نیت سے ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننا چاہیے اور پھر سن کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. گزشتہ منگل کو یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ ہمیں اپنے اور اپنے ماں باپ کے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. یہ بھی ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے کہ ہم دنیا کی باتوں کو جاننے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور دنیا کی معلومات کرنے کی صحیح کرتے ہیں، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس قدر جاننے کی ضرورت ہے اس قدر جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ایک تو ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب اچھی طرح جاننے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے جو گزشتہ منگل کو بتایا گیا تھا کہ سیرت کی جو آسان آسان اردو میں کتابیں ہیں جو مستند اور معتبر بھی ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور پھر جو کچھ ہم آپ کے بارے میں جانیں اور آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کی مبارک عادتیں وغیرہ معلوم ہوں تو حتی الامکان ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں حکم دیں اس کو لے لو اور اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے حضور منع فرمائے اس سے باز رہو. یہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا اور یہ بھی فرمایا انک لعلی خلق عظیم کہ آپ حسن اخلاق کے اعلی مقام پر فائز ہیں، جس میں ہمیں یہ سبق ہے کہ آپ کے ان اخلاق اور اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عمل کا بہترین نمونہ ہے. حضور کی ذات اقدس میں تمہارے لیے عمل کا بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کے حالات زندگی پڑھو، ان کے اخلاق اعمال دیکھو اور پھر اسی کے مطابق تم بھی بننے کی کوشش کرو. اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا عملی نمونہ بنایا تھا، یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس پر عمل کرنا راہ نجات ہے. اب قرآن شریف پر عمل کیسے کریں؟ تو اللہ پاک نے قرآن شریف کا عملی نمونہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. جس طرح حضور نماز پڑھتے تھے تم اس طرح نماز پڑھو، جس طرح حضور روزے رکھتے اس طرح تم روزے رکھو، جس طرح حضور گھر میں رہتے تم اس طرح رہو، جس طرح حضور کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تھے تم بھی اسی طرح اٹھو بیٹھو سو اور جاگو، جس طرح آپ بولتے تھے، جس طرح آپ چلتے تھے، جس طرح آپ لوگوں سے معاملہ کرتے تھے تم بھی اسی طرح کرو. جتنا تمہارا عمل حضور کے عمل کے مشابہ ہوگا اتنا ہی تمہارا عمل قرآن شریف کے مطابق ہوگا. اور یہی ہمارے دین و ایمان کا اصل مقصد ہے. اور سیرت طیبہ کے پڑھنے سے اور سننے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ہمارے دل میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ کی محبت ہمارے دل میں بڑھے گی. اور اللہ جل شانہ کے بعد اس کی مخلوق میں اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے افضل ذات رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مقصود اور مطلوب ہے. جس قدر آپ سے محبت ہوگی اسی قدر آپ کی سنتوں سے محبت ہوگی، اور جس قدر آپ کی سنتوں سے محبت ہوگی اسی قدر وہ قیامت میں حضور کے زیادہ قریب ہوگا. تو آپ کی محبت بھی مطلوب ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ہے لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ، حدیث شریف میں ہے یہ لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ہرگز کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں. اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے. جب تک حضور اس کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور قرآن شریف میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابے داری اور فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. میری تابے داری کے بغیر اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو وہ غیر معتبر ہے، وہ معتبر نہیں. تو سیرت طیبہ کے مطالعہ کرنے سے یہ عظیم مقصد بھی انشاء اللہ تعالیٰ حاصل ہوگا. اس لیے یہ مضمون اور یہ روح بڑی اہم ہے، اس لیے ہمیں بڑی توجہ سے اور دھیان سے عمل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھنا اور سننا چاہیے. فرماتے ہیں کچھ صحابہ کرام دعوت ولیمہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس فرما رہے تھے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے زبان سے اٹھ کر جانے کا حکم نہیں فرمایا. اس موقع پر آیت نازل ہوئی ارشاد باری تعالی ہے. اس بات سے نبیوں کو ناگواری ہوتی ہے, یعنی کھانا کھانے کے بعد تمہارے بیٹھے رہنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری اور تکلیف ہوتی ہے, سو تمہارا لحاظ کرتے ہیں, یعنی تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے صاف صاف نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کسی کے لحاظ نہیں فرماتے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس بات کو نازل فرمایا اور اس کے ذریعے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ آئندہ تم ایسا نہ کرنا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ولیمہ فرمایا تھا غالب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے, آپ نے نکاح فرمایا تھا اور نکاح کرنے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ولیمہ کرنے کی تھی, اور آپ نے ہر قسم کا ولیمہ فرمایا ہے, یعنی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر گوشت روٹی کے ساتھ بھی آپ نے ولیمہ فرمایا, اور دوسرے موقع پر آپ کے یہاں دوسروں کو ولیمے میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس جس کے پاس جو کچھ کھانے کی چیز ہے وہ لے آئے, اور سب کا کھانے کی چیزیں سب کی کھانے کی چیزیں جمع فرما کر آپ نے کہا سب کھا لو, اس طرح بھی آپ نے ولیمہ فرمایا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ تو اتنا سادہ تھا کہ اس سے سادہ شاید ولیمہ ہی نہ ہو سکے, کہ بس ایک دودھ کا پیالہ کہیں سے آیا تھا وہی آپ نے حاضرین کو پلا دیا اور ولیمہ ہو گیا. دیکھو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کرنے کا طریقہ کتنا آسان اور کس قدر سادہ تھا, نہ کوئی بکھیڑا, نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی بوجھ, نہ کوئی تکلیف. جیسا موقع دیکھا اسی کے مطابق ولیمہ کر کے ولیمے کی سنت کو آپ نے ادا فرما دیا, اور ہمارے لیے اپنے یہ طریقہ بطور نمونہ کی دکھا دیا کہ جیسے میں ولیمہ کر رہا ہوں تم بھی اپنی حیثیت کے مطابق جیسی سہولت ہو ویسا ولیمہ کر لو. لیکن آج کل ہم نے ولیمے کو کتنا پہاڑ بنایا ہوا ہے اور کیسی مصیبت بنا کر کے اختیار کیا ہوا ہے کہ جب تک 1500 آدمی کی دعوت نہ ہو اس وقت تک ولیمہ نہیں ہوتا, اور پھر اس ولیمے کے اندر بھی ایک کھانا ہونا کافی نہیں, کئی کئی کھانوں کا ہونا ضروری, اس کے لیے کتنا بڑا خرچ کرنے کا عام طور پر اہتمام کیا جاتا ہے, چاہے اس کی طاقت ہو یا نہ ہو, چاہے اس کی استطاعت ہو یا نہ ہو, چاہے اس کو قرض لینا پڑے, چاہے اس کو پلاٹ بیچنا پڑے, چاہے اس کو معذ اللہ سودی قرضہ لینا پڑے, لیکن اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف ہے. آپ کے طریقے میں راحت ہی راحت, اور اس سے ہٹ کر طریقہ اختیار کرنے ہیں مصیبت ہی مصیبت. ہم نے اپنی طرف سے شادی بیاہ میں ایسے ایسے طریقے اختیار کر رکھے ہیں, ایسی ایسی رسمیں اختیار کر رکھی ہیں, ایسے ایسے خلاف شرع کام اپنائے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے بقول حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کہ منگنی قیامت صغرا ہے اور نکاح قیامت کبرا ہے. منگنی بھی بے شمار بڑے بڑے گناہوں پر مشتمل ہے اور طرح طرح کی رسموں اور پابندیوں پر مبنی ہے, اس لیے وہ بھی بلا شبہ قیامت صغرا ہے مصیبت. ظاہر میں تو خوشی کی چیز ہے, حقیقت میں وہ رونے کی چیز ہے. اسی طرح نکاح کہ نکاح کے اندر لینا دینا اور طرح طرح کی ایسی ایسی رسمیں ہیں کہ لکھپتی بھی فقیر ہو جائے. اور پھر عام طور پر یہ شادی میں نہ برکت ہوتی ہے نہ خیر ہوتی ہے نہ آفت ہوتی ہے نہ راحت ہوتی ہے, دوسرے دن سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی خیر و برکت تو صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں ہے, اس سے ہٹ کر تو مصیبت ہی مصیبت ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے, آفت ہی آفت ہے. تو نکاح پر اتنے سارے بکھیڑے اور اس قدر کیا کہتے ہیں تکلیف دے کام ہمارے ماحول و معاشرے میں اپنائے گئے ہیں, جس کی وجہ سے نکاح بھی بلا شبہ قیامت کبرا بن گیا ہے. اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے اور ہونی چاہیے اور آپ کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, آپ کی سنت ہمارے سر کا تاج ہے, تو بس مروج تمام غیر شرعی رسموں سے, غیر شرعی باتوں سے, خلاف شرع پابندیوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اگر لڑکی کی شادی ہو تو وہ بھی ناجائز و خلاف شرع طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچائے, اور اس سے زیادہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچوں کی شادی میں ان ناجائز خلاف شرع پابندیوں اور طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں. منگنی بھی سادگی کے ساتھ کریں اور شادی بھی اختصار کے ساتھ اپنی حیثیت کے اندر اندر سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کریں. اور اس سلسلے میں ایک کتاب یاد آ گئی, اس کا نام ہے شادی بیاہ کے اسلامی احکام. شادی بیاہ کے اسلامی احکام, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, اور مطالعہ کر کے اس کے اندر جو ضروری باتیں لکھی گئی ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے بعد ولیمہ فرمایا, اور حضور کی تعلیم یہ ہے اور اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ جب کسی کی آدمی دعوت میں جائے تو کھانا سے فارغ ہونے کے بعد بلا ضرورت وہاں نہ بیٹھے, وہاں سے اٹھ کر چلا جائے, چاہے کسی اور جگہ بیٹھ جائے یا اپنے والدین کے یہاں اپنے گھر چلا جائے, لیکن میزبان کے سر پر بوجھ بن کے وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں کوئی اور وجہ ہو, مثلا میزبان نے اسے کہا ہے کہ بھئی آپ ٹھہر جائیں, آپ یہیں آرام کریں, ابھی آپ نہ جائیں, جیسے گھر کے افراد ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی پھر گھر میں ہی رہتے ہیں, قریب بہن بھائی وغیرہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے, تو بے شک وہ رک سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پر دعوت میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھی دعوت میں آنے والا ہے وہ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے, اس سے عام طور پر دعوت کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. حکم یہ کہ بس کھانا کھانے کے بعد اٹھنا چاہیے اور دعا کھانا دعوت کرنے میں میزبان کو دعا دے کر چلے جانا چاہیے. تو آپ نے جو ولیمے کی دعوت فرمائی اور لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو تو پھر بھی کچھ لوگ وہاں بیٹھے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے, اور اس وقت پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے, تو آپ کی زوجہ محترمہ دیوار کی طرف آڑ کر کے وہیں بیٹھی ہوئی تھی, ان سے کچھ فاصلے پر اسی گھر میں یہ کچھ حضرات کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے. اب حضور اس انتظار میں تھے کہ بھئی یہ جائیں تو میں آرام کروں, اور وہ اپنے باتوں میں مشغول تھے, تو جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی. لیکن آپ کا خلق اتنا عظیم تھا, آپ کے اخلاق اتنے بڑے تھے کہ وہ صحابہ کرام جو آپ کے جانثار تھے اور آپ کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے, ان کو بھی آپ نے زبان سے نہیں فرمایا کہ بس بھائی اب کھانا کھا کے چلے جاؤ تم, یہ نہیں فرمایا. کتنے بڑے آپ کے اخلاق کی بات ہے اور کس قدر آپ کے سہارے کی بات ہے کہ اپنے جان نثار صحابہ کرام کو جو اولاد کی طرح تھے, اگر ان سے کہتے تو آپ کو کبھی بھی نہ کرتے, لیکن پھر بھی آپ نے حیا کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اب تم جاؤ، یہاں تک کہ اللہ پاک کو کہنا پڑا. آخر اللہ پاک نے قرآن شریف میں یہ بات نازل فرمائی کہ تمہارے اس طرح بیٹھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اس لیے زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں فرماتے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی آئندہ ایسا کہ ولا مستانسین الحدیث، کہ آئندہ بیٹھے بیٹھے باتوں میں نہ لگ جایا کرو بلکہ اٹھ کے چلے جایا کرو. اب معلوم ہوا کہ جب ہم کسی کے یہاں دعوت کھانے جائیں تو ہم اس طریقے پر عمل کریں کہ جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو فارغ ہو کر کے بلا وجہ وہاں نہ بیٹھیں بلکہ اٹھ کر چلے جائیں، تاکہ میزبان کا ذہن فارغ ہو اور ہم بھی اپنے گھر میں جائیں. چنانچہ حضرت فائدہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کے بعد، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، کہ صحابہ کرام جو آپ کے انتہائی وفادار ساتھی تھے ان کو یہ فرماتے ہوئے شرماتے تھے کہ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ اور اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، مگر یہ لحاظ آپ کا اپنے ذاتی معاملات میں تھا، اپنے ذاتی معاملات میں تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ میں یہ لحاظ نہیں فرماتے تھے، بلکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملتا فوراً آپ امت تک اس کو پہنچا دیتے. اس کے بعد خاص خادم خاص کے ساتھ اخلاقی برتاؤ، آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ رضائی خالہ تھی، بعض کہتے ہیں کہ آپ ان کی رضائی خالہ تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نسبی خالہ تھی. بہرحال حضور کی وہ محرم تھی، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا بیٹا انس بہت سمجھدار اور ہوشیار لڑکا ہے، حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس بھیج دوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو آپ نے خدمت کے لیے ان کو قبول فرما لیا، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہا. اب 10 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، اس 10 سال میں حضور کا برتاؤ ان کے ساتھ کیسا تھا وہ حضرت نے احادیث کی روشنی میں ذکر فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ کو اف بھی نہ کہا، اللہ اللہ، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلانا کام کیوں نہیں کیا. اللہ اللہ اللہ، بھائی ایک دو دن، 10-20 دن، 30-40 دن تو آدمی چلو صبر کر لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے، لیکن 1 سال 2 سال نہیں، 2 سال 5 سال نہیں، 10 سال تک کبھی بھی ایک دفعہ یہ نہ کہو کہ بھائی افسوس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. حالانکہ تو بہت معمولی سی بات ہے، تو فلانا کام کیوں کیا تم نے، فلانا کام تم نے کیوں نہیں کیا، کبھی نہ کبھی تو آدمی کہہ دیتا ہے. کیونکہ اتنے طویل عرصے میں بہت سے مواقع ایسے آ سکتے ہیں جس میں آدمی کو غصہ آ جائے، اور غصہ بھی نہ آئے اور جناب غصہ تو دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہے اور یہ بھی نہ کہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہ کیا، یہ بڑے اونچے اخلاق کی بات ہے، بڑے بھاری اخلاق کی بات ہے. جو انتہائی حلیم ہو، انتہائی بردبار ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے. اور بلا شبہ آپ ایسے ہی تھے کہ صبر و تحمل کا قہار تھا. تو یہ آپ کا خلق عظیم ہے، یہ ہیں آپ کے عظیم اخلاق کہ آپ اپنے ذات کے معاملے میں کسی کو بھی، اور بالخصوص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کی خدمت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور خادموں سے تو بھی 19-20 ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہر دم ساتھ رہنا ہوتا ہے، باہر والوں سے تو آدمی پھر بھی آدمی مصنوعی اخلاق اختیار کر لیتا ہے، یا بعض دفعہ واقعتاً اخلاق اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس سے ملنا جلنا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور جہاں کبھی کبھی ہوتا ہے وہاں آدمی آسانی سے برداشت بھی کر لیتا ہے. لیکن جہاں ہر دم کا ساتھ ہو، ہر وقت رہنا سہنا ہو، اور کام کاج کرنے والا بندہ ہو، اور پھر اس سے 19-20 بھی ہو، اس کے باوجود بھی ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 سال تک جب تک وہ خدمت میں رہا کبھی بھی کچھ نہ کہا، یہ بڑے اعلیٰ اخلاق کی بات ہے. اس میں ہمارے لیے بھی اسوہ ہے، اور ہمارے لیے بھی آپ کی سنت ہے، ہمارے لیے بھی آپ کا طریقہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے تحمل سے کام دینا چاہیے، بردباری سے کام دینا چاہیے. خادموں سے، نوکروں سے، ملازموں سے گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، تو جہاں تک ہو سکے اس کو درگزر کرے، نرمی سے سمجھا دے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچا ہے تو بھائی اس کو الگ کر دینا چاہیے، الگ کر دینا چاہیے. لیکن بعض لوگوں کی اللہ بچائے سخت غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، بار بار ڈانٹنے، اور بعض دفعہ تو مارنے پیٹنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے، اور جناب لان تان کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور اس کو طرح طرح سے تکلیف اور پریشان کرنے کی عادت ہوتی ہے. یہ طریقہ سرکار دو عالم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. چنانچہ فرماتے ہیں ہر وقت کے خادم کو 10 سال کے طویل عرصے تک منہ سے ہاں نہ فرمایا. یہ معمولی بات نہیں، چاہے دن عرصے تک کوئی بات بھی مزاج لطیف کے خلاف نہ ہوئی ہوئی ہوگی، یقیناً ہوئی ہوگی، لیکن اخلاق کے کریمانہ کی وجہ سے معاف فرماتے گئے، خادم کو محسوس تک نہ ہونے دیا. ایک اور واقعہ عجیب و غریب بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے، سب سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں جو 10 سال تک آپ خدمت میں رہے کہ آپ سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کسی کام سے بھیجا، میں نے کہا میں تو نہیں جاتا، دل میں یہ بات، میں نہیں جاتا، دل میں یہ تھا کہ جاؤں گا، جیسے بچے کرتے ہیں کہتے ہیں جو فلاں جائے جاؤ، نہیں جاتا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کہہ تو دیا یہ جو بچپن کا اثر تھا، لیکن دل میں یہ تھا کہ نہیں جہاں آپ بھیج رہے ہیں مجھے جانا ہے. اب میں کام کرنے کی طرح سے ارادے سے وہاں سے چلا تو راستے میں بازار آیا، بازار میں جو ہے چل لڑکے کھیل رہے ہیں، میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا کھیل دیکھنے کے لیے. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور میری گردن پکڑی، میں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ جو غصے کا موقع ہے نا، ایسے موقع غصہ آ جاتا ہے کہ تم ابھی تک گئے نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم تو جہاں میں نے کہا تھا جا رہے ہو جہاں میں نے تمہیں کو بھیجا تو وہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں. دیکھیے اب یہ ایسا موقع تھا کہ اس موقع پر غصہ آ سکتا تھا, لیکن یہاں بجائے غصہ فرمانے کے تبسم فرما رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں آ گیا تھا. 8 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں آ گیا تھا اور 10 سال تک میں نے آپ کی خدمت کی. اس دوران کبھی اگر میرے ہاتھ سے کسی چیز کو نقصان پہنچ گیا, جیسے کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی اور ٹوٹ گئی, یا کھانا یا اور کوئی چیز نیچے گر گئی اور خراب ہو گئی, تو اس پر آپ نے کبھی بھی ملامت نہیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی بھی آپ نے ملامت نہیں فرمائی. اگر آپ نے گھر والوں میں سے کوئی ملامت کرتا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا, نقصان کر دیا اور تم نے یہ فلاں چیز ضائع کر دی, خیال سے کام نہیں کیا تم نے, دھیان سے کام نہیں کیا, تو آپ فرماتے جانے دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما جانے دو. اگر کوئی دوسری بات مقدر ہوتے تو وہی ہوتی, یعنی جو نقصان ہوا ہے, جو تکلیف ہوئی ہے, جو بھی صورتحال پیش آ گئی, بھائی یہ مقدر تھی, بس یہ تو ہونی تھی, ہو گئی جب ہو گئی تب گھر گزر کرو. اگر نقصان نہ ہونا مقدر ہوتا تو نقصان نہ ہوتا, لیکن یہ تو مقدر تھا جو ہو گیا, لہذا ان کو جانے دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مریضوں کی عیادت فرماتے تھے اور جنازے کے ساتھ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کے صحابہ کرام میں کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ ان کی عیادت کرنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے, اور کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازے کے ساتھ جنازے میں شریک ہوتے تھے اور قبرستان تشریف لے جاتے تھے. اب یہ بھی آپ کے کتنے بڑے اخلاق کی بات ہے اور کس قدر حسن خلق کی بات ہے. آپ کی عیادت فرمانے ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ آپ ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی بیماری کی وجہ سے بہت ہی کمزور اور نڈھال ہو گئے, جیسے مرغی کا چوزا نہایت کمزور اور پتلا دبلا ہوتا ہے, یہ حالت ان کی ہو رہی. تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ بھائی تم نے کوئی دعا مانگی تھی جو تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ غالباً حضور کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا ہوگا, اس لیے آپ نے دریافت کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور میں نے ایک دعا مانگی تھی, اور وہ دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ اگر میرے لیے آخرت میں کوئی عذاب مقرر ہے تو برائے مہربانی وہ مجھے دنیا میں دے دیجیے, آخرت میں نہ دیجیے, بس اس وقت سے میں بیمار ہوں اور اس وقت سے میری یہ حالت ہو رہی ہے. آپ سبحان اللہ, ارے بھائی تم نے یہ کیوں دعا مانگ دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کے سہار نہیں تو دنیا کے عذاب کی تمہارے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایسے کمزور ہیں کہ ہمیں نہ دنیا کی تکلیف برداشت نہ آخرت کا عذاب برداشت. تم نے یہ دعا کیوں نہیں کر لی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچانا, یہ دعا کیوں نہیں کر دی؟ مطلب یہ تھا کہ دنیا کی بھی عافیت مانگو, آخرت کی بھی عافیت مانگو, دنیا کی بھی خیر مانگو, آخرت کی بھی خیر مانگو, آخرت کا عذاب دنیا میں مت مانگو, کہ دنیا کا عذاب بھی اور دنیا کی تکلیف بھی ہم برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں. پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے ان کو صحت عطا فرمائی. ایسے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے, یعنی ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا, ان کا کوئی پیشہ نہیں تھا, دکان نہیں تھی, زراعت نہیں تھی, بس یہ تو دلہ کلّہ صفہ کے اندر رہتے تھے, اور جب آپ تشریف لاتے تو بس آپ سے دین کی باتیں سیکھتے تھے اور یاد کرتے تھے. جیسے مدرسوں میں طالب علم رہتے ہیں ایسے ہی بعض صحابہ کرام صفہ کے اندر رہتے تھے. صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جو آج بھی مسجد نبوی کے اندر الحمدللہ موجود ہے, وہ پہلے مسجد نبوی سے باہر تھا اور اصحاب صفہ اس کے اندر رہتے تھے. اصحاب صفہ طالب علم تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد و معلم تھے, ان کے سردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ جب بھی مسجد میں آتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تھے, نہ آپ کو کہیں جانا نہ کہیں آنا, بس صبح خدمت میں ہر دم رہنا تھا. اسی لیے سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اور مروی ہیں. تو یہ بیمار ہو گئے تو حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے, تو آپ نے دریافت کیا کہ ارے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے؟ تو بتایا لوگوں نے کہ حضور وہ تو بیچارے بیمار ہو گئے, اب آپ ان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے. جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا ہے, جیسے کہ بیماری میں ہو جاتا ہے, اور بخار چڑھا ہوا ہے, بخار چڑھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا یہ حال ہے کہ بس اب بخار کے اندر مبتلا ہوں, اے بخار اترنے کا نام نہیں لیتا. آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے, کیا تم نے کوئی دعا کی تھی؟ ہاں حضور وہ آپ نے بخار کی فضیلت بیان فرمائی تھی کہ جب کسی کے بخار چڑھتا ہے تو گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. تو میں نے کہا بخار تو بڑی اچھی چیز ہے, اسے تو آدمی گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے, اس لیے میں نے دعا مانگ لی تو اب بخار تشریف لائے ہوئے ہیں اور میری یہ حالت ہو رہی ہے. تو حضور نے فرمایا ارے ارے بھولے بھالے ابو ہریرہ, میں نے بخار کی فضیلت بیان فرمائی تھی, یہ تو نہیں کہا تھا دعا بھی کرنا اور دعا مانگ کر بخار چڑھانا, یہ تو میں نے نہیں کہا تھا. یہ کہا تھا کہ اگر کسی کے بخار چڑھ جائے تو سمجھے کہ بھائی صفائی ہو رہی ہے اور طہارت ہو رہی ہے, گناہوں سے پاکی ہو رہی ہے, صبر کر لینا اور یہ سمجھ لینا تو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا. لیکن یہ میں نے کب کہا تھا کہ دعا کر کر کے بخار چڑھانا. اور آپ نے پھر اللہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ انہوں نے ناسمجھی میں بخار مانگ لیا, اب بخار آ گیا اور اس نے تو بالکل ہی کمزور کر ڈالا, لہٰذا آپ ان کو صحت دے دیجیے. تب حضور کی برکت سے آپ کو صحت ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ عیادت بھی فرمایا کرتے تھے, جنازوں میں شرکت بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ کے جسم اتھر پر نجران کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر تھی. راستے میں آپ کو ایک بدو ملا, بدو کہتے دیہاتی کو, ایک دیہاتی ملا اور اس نے آپ کی چادر پکڑ کر بڑی زور سے اپنی طرف کھینچا کہ آپ کھینچ کر اس کے سینے کے قریب پہنچ گئے. آپ کھینچتے ہوئے چادر کے ساتھ اس کے سینے کے قریب آ گئے. پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیجئے, اس میں سے مجھے بھی آپ دلوائیے. آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور پھر ہنسے اللہ اللہ. اور خادم کو حکم دیا کہ بیت المال میں سے اس کو بھی دیا جائے. دیکھو یہ بھی کتنا غصے کا موقع ہے. ایسے موقع پر آدمی کو سخت غصہ آتا ہے کیونکہ کھینچنا کتنی گستاخی کی بات ہے, اس میں آدمیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف بھی ہوتی ہے, بے عزتی بھی ہوتی ہے, تو یہ بات سراسر غصے کی ہے. لیکن آپ کی شان ایسی تھی کہ آپ اپنی ذات کے معاملے میں کبھی کسی کو پر غصہ نہیں کرتے, اس لیے آپ نے نہ صرف غصہ نہیں فرمایا بلکہ مسکرا کر فرمایا, ہنس کر فرمایا کہ خادم سے کہا کہ اس کو بیت المال میں سے مال دے. دیکھیے آپ حضرت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقام لینے پر حضرت قدرت تھی, اس کے باوجود اس کی بدویانہ حرکت پر آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ الٹا اس پر احسان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور واقعہ آپ کے اس نے اخلاق کا یاد آیا. صحابہ کرام میں ایک صحابی ایسے تھے جو ہنسی مذاق بہت کرتے تھے, مزاحیہ طبیعت کے تھے, جہاں بیٹھتے تھے کوئی نہ کوئی ہنسی کی بات کرتے تھے اور دوسروں کو ہنساتے تھے. تو ایسے کسی مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کو ہنسا رہے تھے, آپ بھی وہاں تشریف فرماتے, آپ نے ایک لکڑی جو ہے ان کے پہلو کے اندر چبھائی. اب یہ مذاق کے طور پر تھا اور مزاح کے طور پر تھا, تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو میرے لکڑی چبھائی ہے, اب میں تو اس کا بدلہ لوں گا, میں تو اس کا بدلہ لوں گا. تو آپ نے فرمایا لے لو. کہا کہ حضور جس وقت آپ نے میرے لکڑی چبھائی اس وقت میرے جسم پر تو کپڑا تھا نہیں اور آپ تو کرتا پہننے میں, برابر بدلہ تو برابر ہونا چاہیے. آپ نے سنا میں اپنا کرتا اٹھا دیتا ہوں, اپنی کمر پہ سے کرتا ہٹا دیتا ہوں, تم بدلہ لے لو. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک پیچھے سے اوپر کر دیا, سنا لوگ تم بدلہ لے لو صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی آپ کی کمر مبارک کھلی تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کبوتر کے انڈے کے برابر عام جسم کی سطح سے گوشت ابھرا ہوا تھا, یہ مہر نبوت تھی جو آپ کے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کی علامت تھی, اور اسی سے اہل کتاب آپ کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کو پہچانتے تھے. تو یہ صحابی جو مزاحیہ طبیعت کے تھے, جیسے انہوں نے مہر نبوت دیکھی تو انہوں نے اپنا پیٹ حضور کی کمر سے چپکایا اور اپنے منہ سے حضور کے مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے. ہوتا حضور بدلہ کون لے گا آپ سے, مجھے کوئی بدلہ لینا تھا, یہ بہانہ بن گیا آپ کی کمر مبارک کی زیارت کرنے کا اور آپ کے مہر نبوت کو بوسہ لینے کا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے چچا مولانا عزیز الرحیم دانش رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی شان میں کچھ شعر کہیں جو اس وقت یاد آئے, اس لیے کہ مدینہ منورہ کو جو فضیلت وہ بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے. فرماتے ہیں سمٹتے آ رہے ہیں درد والے کہ یہ دل کے سہاروں کی زمین ہے, سمٹتے آ رہے ہیں درد والے کہ یہ دل کے سہاروں کی زمین ہے, تجلی گاہ انوار رسالت اور اس کے ماہ پاروں کی زمین ہے, تجلی گاہ انوار رسالت اور اس کے ماہ پاروں کی زمین ہے, جو دن کے تھے مجاہد سب کے راہب انہی سب زندہ داروں کی زمین ہے. صحابہ کرام کی شان میں ہے یہ شعر کہ دن میں جہاد کرتے تھے, رات کو مصلے پہ سوار رہتے تھے. رات مصلے پہ گزرتی تھی, دن گھوڑے کے پیٹھ پہ گزرتے تھے. جو دن کہتے ہیں مجاہد, سب کے راہب انہی سب زندہ داروں کی زمین ہے. ذلی گاہ انوار رسالت اور اس کے ماہ پاروں کی زمین ہے. یہیں ٹھہرو کہاں جاؤ گے دانش, یہ رحمت کے نظاروں کی زمین ہے. یہیں ٹھہرو کہاں جاؤ گے دانش, یہ رحمت کے نظاروں کی زمین ہے. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے, مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے. مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے. اور ایک شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. اللہ یہ ہے غم مصطفیٰ, اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. غم مصطفیٰ سے مراد سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سنتوں سے قلبی لگاؤ, اور آپ کی اداؤں پر دل و جان قربان, ان کی اداؤں پر دل و جان قربان. حضرت حکیم مولانا محمد اختر, حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم کے شعر ہیں کہ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں, یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک خط میں یہ مدینہ منورہ کی شان میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار لکھے تھے, وہ یہ ہیں. یہی ہے تمنا, یہی آرزو ہے, یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. یہی ہے تمنا, یہی آرزو ہے, یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سلام علیکا نبی مکرم اور سلام علیکا نبی معظم, سلام علیکا نبی مکرم, سلام علیکا نبی معظم, خدائے قسم تے روزے پہ آ کر یہ ہر دم سنانے کو جی چاہتا ہے. سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں یعنی گناہوں کی کثرت ہے, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, اس لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں. سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. قدم تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے, قدم تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے. بہرحال سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا محبت ہونی چاہیے اور آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس یہ تھا. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما یا اللہ. ہم سب کو آپ کی سچی اور پکی محبت عطا فرما یا اللہ. ہمیں آپ کی محبت تمام اہل و عیال سے مال و منال سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نصیب فرما زیادہ نصیب فرما یا اللہ. ہمیں آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کی سنتوں سے بے پایا محبت عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. یا اللہ آپ کے اخلاق اور آپ کے خصائل حمیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرما اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہمیں آپ کی سیرت طیبہ سے پوری طرح سبق لینے کی توفیق عطا فرما اور آپ کی سیرت طیبہ کو یا اللہ اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اور ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ. خوب حلال و طیب روزی عطا فرما تا زندگی ہم کو ہماری اولاد و نسل کو صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ دائم عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ دائم عطا فرما. اور ہم سب کو ہر مسلمان مرد عورت کو ہمارے احباب خاص کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما یا اللہ. ہم پر رحم فرما یا اللہ. ہم پر رحم فرما اور ہم پر فضل فرما. ہم میں ہمارے گھر والوں میں جو جو بیماریاں پریشانیاں سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے ملک پر رحم فرما یا اللہ. ہمارے ملک پر رحم فرما یا اللہ. ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما اپنی رحمت پہ نظر فرما یا اللہ. ہمارے اعمال پر نظر نہ فرما اپنی رحمت پہ نظر فرما. حضور کے صدقے حضور کے وسیلے سے یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کو کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما یہود و نصارہ کے ظلم و ستم اور ان کی غلامی سے نجات عطا فرما اور اس ملک میں حکومت عادلہ حکومت صالحہ قائم فرما یا اللہ. یہاں پر حکومت عادلہ حکومت صالحہ قائم فرما یا اللہ. یہاں پر دائمی اور مکمل امن و امان قائم فرما دائمی اور مکمل امن و امان قائم فرما. مہنگائی کو دور فرما بے حیائی کو دور فرما یا اللہ. بے دینی کو دور فرما اور ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے یا اللہ اپنی حفاظت اور اپنی پناہ عطا فرما. ہر قسم کے حادثے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ. ساری چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.